پیر 4 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاناما پیپرز نامی دستاویز نے دنیا بھر کے ایسے امیروں کے نام شائع کیے جو آف شور کمپنیاں اور اکاؤنٹس رکھتے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم کے خاندان کا نام بھی آیا. وزیر اطلاعات نے جواباً کہا،
یہ پاناما لیکس بین الاقوامی سٹوری ہے نا، اگر اس میں ہمارے خلاف کچھ ہے، کوئی بدعنوانی ہمارے حوالے سے ہے، جائیں بین الاقوامی عدالتوں میں جا سکتے ہیں، نیب کے پاس جا سکتے ہیں.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشا ہونے سے پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر کے چوٹی کے امیر اور طاقتور افراد اپنی دولت کیسے چھپاتے ہیں. یہ دستاویزات پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا سے افشا ہوئیں اور ان کی تعداد 1,10,00,000 ہے. دستاویزات میں دنیا کے 73 حالیہ اور سابقہ سربراہان مملکت اور عامروں کا ذکر ہے جن پر اپنے ملکوں کی دولت لوٹنے کا الزام ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے پاناما پیپرز کی ریلیز کے بعد کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بچے کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. مزید تفصیل ذیشان حیدر کی زبانی.
پرویز رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے بچوں کا ہر اثاثہ قانون کے مطابق ہے اور وائٹ منی سے بنایا گیا ہے اور اسی سے گروتھ ہو رہی ہے. اس پر جو ٹیکس ہیں دونوں بچے ادا کرتے ہیں. واضح رہے کہ پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا نے بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشا کی ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر کے امیر اور طاقتور افراد کیسے ٹیکس چوری کرتے ہیں. ان افراد میں کئی ملکوں کے سربراہان مملکت اور سیاسی رہنما شامل ہیں. پاناما پیپرز جس کی بنیاد پر یہ انکشاف ہوا ہے، اس نے پاور پلیئرز کے عنوان کے تحت دنیا کے کئی اہم لوگوں کی فہرست دی ہے اور اس فہرست میں نواز شریف کے 3 بچوں کا بھی ذکر ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں حکام کا کہنا ہے کہ کوہستان میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ایک پورا گاؤں پہاڑی تودے تلے دب گیا ہے، جس سے 30 سے 40 افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے. حکومت پنجاب نے تحفظ نسواں بل پر مذہبی جماعتوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں حکومتی نمائندے اور علماء کرام شامل ہوں گے. لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری.
کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں مذہبی رہنماؤں کے ایک وفد کی ملاقات میں کیا گیا. کمیٹی تحفظ نسواں بل کا تفصیلی جائزہ لے کر اس میں ترامیم تجویز کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا کہ قانون میں تبدیلی کے لیے مذہبی حلقوں کی رائے اور تجاویز کو بہت اہمیت دی جائے گی. پنجاب حکومت نے اس سے پہلے بھی تحفظ نسواں بل پر مذہبی جماعتوں سے مشافرت کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی، جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے ارکان شریک نہیں ہوئے تھے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت سے محبوبہ مفتی آج ریاست کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. شری نگر سے ریاض مسرور.
میں مزید خدا کے نام پہ حق اٹھاتی ہوں کہ میں
56 سالہ محبوبہ مفتی کی تاج پوشی میں فی الوقت نئی بات صرف یہ ہے کہ وہ ریاست کی پہلی خاتون وزیراعلیٰ ہوں گی. ان کے والد اور سابق وزیراعلیٰ مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد کشمیر میں جو سیاسی تعطل شروع ہوا تھا، وہ محبوبہ مفتی کی حلف برداری سے ہی ختم ہو گیا ہے. محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کے ساتھ گزشتہ برس مارچ میں سیاسی اتحاد کیا تھا، لیکن اس سال جنوری میں وزیراعلیٰ مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد محبوبہ مفتی ان کی سیاسی جانشین بن گئی. محبوبہ نے 3 ماہ تک حلف برداری میں تاخیر کی، لیکن بالآخر انہوں نے آج بی جے پی کی حمایت سے 23 وزراء کے ہمراہ کشمیر کا اقتدار سنبھالا.
یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے بعد پناہ گزین یونان سے ترکی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. 130 پناہ گزینوں کو لے کر 2 جہاز ڈکلی کی بندرگاہ پہنچے ہیں، جن میں بیشتر پناہ گزین پاکستانی ہیں. معاہدے کے حصے کے طور پر 16 شامی پناہ گزین ترکی سے جرمنی بھی پہنچے ہیں. عراق میں شیعہ ملیشیا گروپس اور سیکیورٹی فورسز کو ہدف بنا کر سلسلہ وار کیے جانے والے بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بغداد، انبار اور بصرہ میں کیے گئے ان سلسلہ وار حملوں میں خودکش بمبار اور بارود سے بھری گاڑیاں استعمال کی گئیں. شام کی افواج نے نام نہاد دولت اسلامیہ کو شکست دے کر مرکزی شہر قریاتین پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق شہر پر دوبارہ قبضہ مسلح گروہ کے خلاف جاری باضابطہ کارروائی کے دوران کیا گیا. واضح رہے کہ چند روز قبل ہی نزدیکی شہر پلمائرہ کو بھی شدت پسند دولت اسلامیہ سے چھڑوایا گیا تھا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء پچھلے سال ایک بس پر آتشگیر مادے سے حملہ کرنے کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. وہ اس مقدمے میں ضمانت کی درخواست پیش کرنے کے لیے کل عدالت میں پیش ہوں گی. ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ خالدہ ضیاء پر یہ مقدمہ سیاسی محرکات کے تحت بنایا گیا ہے. اور میانمار کی سیاسی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی سربراہ آن سان سوچی نے ملک میں نئی سویلین حکومت بننے کے ایک ہفتے بعد انہیں دی جانے والی چار میں سے دو وزارتیں چھوڑ دی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. موساک فونسیکا پاناما پیپرز یہ ہیں کیا؟ انہوں نے دنیا بھر میں تہلکہ کیسے مچایا ہے؟ ہاں وہ چینی اقتدار والے ہوں، فرانس کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ایسے تمام صاحبان حکومت عمرا کہ جنہوں نے آف شور کمپنیز یا آف شور اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کا کچا چٹھا اس میں سامنے آیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم یا نواز شریف کے خاندان کا بھی اس میں نام آیا ہے. سربین کا بڑا موضوع بھی یہی ہے، ظاہر ہے آپ نا امید نہیں ہوئے ہوں گے. تو ابتدا کرتے ہیں. موساک فونسیکا نامی لا فرم کی جانب سے بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشاں کیے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے امیر ترین اور طاقتور افراد اپنی دولت کیسے چھپاتے ہیں. ان افراد میں کئی ملکوں کے سربراہان حکومت اور سیاسی رہنما بھی شامل ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی.
موساک فونسیکا سے افشا ہونے والی دستاویزات میں دنیا کے 73 حالیہ یا سابقہ سربراہان مملکت بشمول امیروں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اپنے ملکوں کی دولت لوٹنے کا الزام ہے. پاناما پیپرز جس کی بنیاد پر یہ انکشاف ہوا ہے، اس نے دنیا کے کئی اہم لوگوں کی فہرست دی ہے اور اس فہرست میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے 3 بچوں کا بھی ذکر ہے. آئی سی آئی جے کے ڈائریکٹر جرالڈ رائل کہتے ہیں کہ یہ دستاویزات پچھلے 40 برسوں میں فونسیکا کی روزمرہ کی سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا، میرے خیال سے یہ انکشافات آف شور دنیا کو پہنچنے والا سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوں گے. اس ڈیٹا میں ان خفیہ آف شور کمپنیوں کا ذکر ہے جن کے مصر کے سابق صدر حسنی مبارک، لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی اور شام کے صدر بشار الاسد کے خاندانوں اور ساتھیوں کے ساتھ روابط ہیں. اس کے علاوہ اس میں $1 ارب پر مشتمل کالا دھن سفید کرنے والے ایک گروہ کا بھی ذکر ہے جسے ایک روسی بینک چلاتا ہے اور جس کے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ روابط ہیں. دولت کی ترسیل آف شور کمپنیوں کے ذریعے کی جاتی تھی جن میں سے 2 کے سرکاری طور پر مالک روسی صدر کے قریبی دوست تھے. موسیقار سرگئے رولدگن لڑکپن سے روسی صدر کے ساتھی ہیں. کاغذوں میں رولدگن نے مشتبہ سودوں میں $کروڑوں کمائے ہیں، لیکن ان کی کمپنیوں کی دستاویزات کے مطابق یہ کمپنی ایک پردہ ہے جس کے قیام کا مقصد اس کے اصل مالک کی شناخت چھپانا ہے. افشا ہونے والے دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمندر گنلاگسن اور ان کی اہلیہ نے سن 2007 میں ایک آف شور کمپنی خریدی تھی. تاہم 2009 میں جب وہ پارلیمنٹیرین بن رہے تھے تو انہوں نے اس کمپنی میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی. انہوں نے اس کمپنی کا 50% حصہ اپنی اہلیہ کو 8 ماہ بعد صرف $1 میں فروخت کیا تھا. آئس لینڈ کے وزیر اعظم سے اب ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس پر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون شکنی نہیں کی اور ان کی اہلیہ کو ان کے فیصلے سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے راجہ ذوالفقار سے سنی. آپ چاہیں تو ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اچھے ذرا نام واضح طور پر سامنے ہو جائیں گے. پاناما پیپرز نامی اس ڈاکیومنٹ کے قانونی پہلو ہیں کون سے، اس پر میں نے بین الاقوامی قانون کے ماہر بلال احمد صوفی سے بات کی اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ آف شور کمپنیاں ہوتی کیا ہیں اور ایسا کیوں کہ آپ ہیں کسی ملک میں اور کمپنی رجسٹر کرائیں کہیں اور.
جی، جو آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اصل غیر قانونی نہیں کہلائی جا سکتی. ये कानून की में हर मुल्क में एक ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन कायम की होती है, जिसका इंग्लैंड ने की हुई है, दूसरे मुल्कों ने की हुई है, जिसे यूं समझिए एक लीगल आइलैंड है। यानी कि आप उस आइलैंड में ये डिक्लेयर करते हैं कि आपके फिस्कल कानून का इतलाक उतनी सख्ती से नहीं होगा जितना बाकी मुल्क पर होता है, और इसका मकसद ये होता है कि आप ग्लोबल बिजनेसमैन को जो इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कंपनियां वो बना सकें, अपने पैसे की मूवमेंट को इंश्योर कर सकें, और साथ साथ जो रेगुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हैं उनको अवॉइड कर सकें ताकि दुनिया में बिजनेस आगे को फैले। मगर कभी कभी ये प्रोसेस मिसयूज भी होता है, मगर जब वो मिसयूज होता है तो उसमें फिर ये जरूरी है कि वो पैसा जो इन ऑफशोर कंपनीज में छुपाया जाता है उसका ताल्लुक किसी क्राइम से होना जरूरी है। तो अगर उसका ताल्लुक किसी क्राइम से नहीं है और वो लेजिटिमेट बिजनेस के प्रोसीड्स हैं तो उनको आप ब्लैक मनी नहीं कह सकते।
ठीक है, यहाँ सिर्फ पहले एक चीज वाजे हो जाए, क्या इनका मकसद सिर्फ टैक्स बचाना होता है या टैक्स बिल्कुल न देना होता है?
दो इस्तेलाएं, एक है टैक्स इवेजन, एक है टैक्स अवॉइडेंस।
ठीक है,
यानी कि कंप्लीट टैक्स इवेजन एक क्राइम के जुमरे में आ जाता है, टैक्स अवॉइडेंस जो है वो आ जाता है कि आप इनपुट लेते हैं कि आपने कम से कम टैक्स कैसे देना है अगर आप बिजनेस एक से ज्यादा ममालिक में कर रहे हैं, बिकॉज दोनों तीनों मुल्कों के जो टैक्स कानून है बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप फिर एफर्ट करते हैं कि किसी तरह कंपनी की स्ट्रक्चरिंग ऐसी आप बनाएं, आप फॉर्म्स ऐसे डेवलप करें, आप डिक्लेरेशन किसी एक मुल्क की बजाय दूसरे मुल्क में दें, जिससे जिस मुल्क में कम टैक्स की रिजीम अवेलेबल है उसका फायदा आप उठा सकें। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो वो टैक्स अवॉइडेंस जो है उसको गैर कानूनी नहीं तस्वर किया जाता।
तो हालांकि उस तरफ आपने खुद भी इशारा किया हमें बिलाल सूफी साहब, लेकिन मैं वाजे तौर पर समझना चाह रहा हूँ, क्या इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मुमकिन है?
जी जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ऑफशोर कंपनीज ही इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इनका पर्पस तो ये है कि ये बिजनेस को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ग्लोबल बिजनेसमैन है वो एक से ज्यादा मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं, मगर साथ साथ इसी व्हीकल को मिसयूज भी किया जाता है जब जो लोग किसी भी क्राइम से अपना पैसा जनरेट करते हैं उसको लॉन्डर करते हैं, उसको छुपाते हैं इसी तरह की ऑफशोर कंपनीज के पर्दों के पीछे, तो उसको फिर आप कहते हैं कि ये इस प्रोसेस का मिसयूज है। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि साबित करना ये जरूरी होता है कि इस पैसे का ताल्लुक किसी न किसी जुर्म से है, और वो जुर्मों की एक लिस्ट है जिसे हम प्रेडिकेट ऑफेंसेस कहते हैं, 40 से 45 की करीब है। इसमें करप्शन, टेररिज्म, ड्रग मनी, मर्डर, ये सब के तमाम मुख्तलिफ जराइम की फहरिस्त है। तो अगर वो पैसा जो किसी टैक्स हेवन में रखा हुआ है और उसका ताल्लुक किसी ऐसे जुर्म से है तो वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाता है।
तो इन लूपहोल्स को बंद करने के लिए कुछ किया गया या कुछ किया जा सकता है?
जी, इसके लिए एक ग्लोबल पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होगी कि किस तरह आप इन टैक्स हेवन को खत्म कर सकते हैं या इन पर रेगुलेटरी ओवरसाइट स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वैसे तो अब जो मनी लॉन्ड्रिंग की कानून दुनिया भर में राइज हो चुके हैं उसकी वजह से जो लॉन्ड्रेड मनी को ऑफशोर हेवन में रखना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर है पैसे ने ट्रांसफर होना है किसी ना किसी मुल्क से, उससे निकल के ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन में जाना है, तो वहां पर ओवरसाइट मैकेनिज्म स्टेट बैंक के और इसी तरह ग्लोबल एंटिटीज अब बन गई हैं जो इन चीजों को देखती हैं कि ये जो पैसा जनरेट हो रहा है यहाँ से कहीं ये जुर्म से इसका कोई ताल्लुक है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इसलिए इन ऑफशोर हेवंस की भी जो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मिसयूज्ड है वो कम से कम दिन ब दिन होती जा रही है।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल अहमद बिलाल सूफी साहब, हालांकि जरा सा सियासी नौयत का है, बराह रास्त कानूनी नहीं, लेकिन फिर भी ये पनामा पेपर्स के नाम से 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात, सैकड़ों उसमें नाम, ये सब कुछ सामने आ जाने के बाद क्या कुछ बदलेगा?
जी, मेरा ख्याल है यकीनन प्रेशर फील करेंगी तमाम मुल्कों की हुकूमतें, और इसी तरह का प्रेशर आपको याद होगा 1919 के अशरे में हुआ था, जिसके नतीजे में 2000 में यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन वजूद में आया था, और ये कन्वेंशन जो था इसका मकसद ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सेफ गार्ड को स्ट्रेंथन करना इसका मकसद था, और ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन में इंटरवीन करना इसका मकसद था। तो मैं समझता हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, और साथ साथ बाकी मुल्क जो ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शंस पर अपना इख्तियार रखते हैं वो भी अपनी سیف گارڈ کو اور اپنی اوور سائٹ میکنزم کو اسٹرینتھن کریں گے.
پاناما پیپرز اور قانونی مشغافیاں. بین الاقوامی قانون کے ماہر احمر بلال صوفی کو آپ نے سنا. پاناما پیپرز نامی اس ڈاکیومنٹ کا سامنے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہرچند کہ اس ڈاکیومنٹ کی تیاری میں 65 سے زیادہ ملکوں کے صحافی شامل ہیں. پہلے وکی لیکس پر سنوڈن کے توسط سے لیکس, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تفتیشی جرنلزم کا اب دور آیا اور وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں جو چاہیں کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں؟ اس پر میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی.
ایک روایت چلی ہے کچھ سالوں سے, اور بالخصوص آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس کے حوالے سے, کہ بھئی جو سٹیٹس اپنی سیکرٹس پبلک انٹرسٹ میں ہو یا نہ ہو ان کو شائع کرنا, وہ جس طریقے سے چھپاتے ہیں اور جس طریقے سے ان پہ پردہ ڈالتے ہیں, اس وجہ سے بہت سے معاملات جو ہیں جو پبلک ڈومین میں آنے چاہیے وہ نہیں آتے. چنانچہ ایک روایت رکھی وکی لیکس نے وسل بلورز کی, اور آپ دیکھا کہ سنوڈن ہو یا وہ بیننگ ہو یا اور ہو, انہوں نے یہ کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں تھا. اسی طرح اگر آپ ایک منٹ کے لیے یہ آئی سی آئی جے کے جو پیپرز لیک ہوئے ہیں یا پیپرز لیک کیے ہیں انہوں نے, دیکھیے آف شور کمپنیز ہونا اور ٹیکس ہیونز ہونا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کولڈ وار کے زمانے اور اس سے پہلے سے شروع ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کچھ روایت بنی. لیکن آج شاید جس نوعیت کی ہے اور جس لیول کی ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. بدنام زمانہ ورجن آئیلینڈز, پاناما, اس قسم کی جگہ کب سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہیونز ہیں, اور جو پیسہ انویسٹمنٹ جو بھی معاملات ہیں جو لوگ جس پہ یا تو ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں, یہ جگہ استعمال ہوتی ہیں. اور ان پیپرز میں بھی یہی بات, یہی انکشاف ہوا ہے. اب ہماری دلچسپی اس وجہ سے بڑھ گئی کہ اس میں پاکستانی نام بھی آ گئے ہیں. شریف فیملی کیا, بے نظیر کیا, رحمان ملک کیا, اور دوسرے تیسرے کیا.
تو کیا کہیں گے راشد رحمان صاحب, یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے عام شہریوں کی اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کی اس قدر طاقت ہو گئی ہے کہ حکومت لرزے, امیر کانپیں, سربراہان مملکت کو چیلنج ہو اور ان کو جواب دہی کے لیے مجبور ہونا پڑے؟
دو باتیں کہوں گا میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوا ہے, کیونکہ یہ چیزیں میں نے عرض کیا بڑے طریقے سے اور قانون کا لبادہ اوڑ کر چھپائی جاتی ہے. آج بھی آپ سن رہے ہیں حسن نواز شریف صاحب کے بیانات کہ ہاں میں نے اثاثے بیچے اور آف شور کمپنیز بنائی اور یہ بالکل قانون کے مطابق ہے, کوئی اس میں الیگل بات نہیں ہے. تو اس کو, اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ آئی سی آئی جے جو ہے اس نے بڑے بڑے دنیا کے اخبارات اور جرنلسٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے, کیونکہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے کہ عام آدمی تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہے اور عام جرنلسٹ اس کی تحقیق کرنے سے قاصر ہے. یہ اسپیشلائز کام ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے مل کر جڑ کر اور اچھے جرنلسٹ نے جڑ کر یہ پردہ چاک کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے حکومتیں لرزیں گی, گریں گی, ان کی جواب دہی ہوگی یا نہیں؟ جواب دہی نہیں لیکن جواب دینا شروع ہو گیا ہے. پیوٹن صاحب بھی ڈینائی کر رہے ہیں, حسن نواز شریف اور شریف فیملی بھی ڈینائی کر رہی ہے, حکومت ڈینائی کر رہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں دیکھا ہماری بات درست نکلی, ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے. جتنی منہ اتنی باتیں, جتنے منہ اتنے جواب. تو اس سے کیا نظام ڈھیر ہو جائے گا, حکمران مجبور ہو جائیں گے, یہ کہنا قبل از وقت ہے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان. پاکستانی صحافی عمر چیمہ کا پاناما پیپرز سے کافی قریبی تعلق ہے, کافی معلومات ان کی نظروں سے گزری. ہمارے ساتھی طاہر عمران نے ان سے بات کی, سماعت فرمائیے.
ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, मैं इसका मेंबर हूँ पहले से, और मैं तब से मेंबर हूँ जब मैंने टैक्स पे डिटेल्ड रिपोर्ट की थी। तो जब इनके पास ये चीजें आई तो उन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एक बड़ा एक ट्रेजर ट्रोव किस्म का डाटा है और उसमें हम चाह रहे हैं कि आप भी इंगेज हो जाएं, आपके कंट्री के भी लोग होंगे। तो तब इस तरह से मैं इन्वॉल्व हुआ। पहले जो एक वो पाकिस्तान की तरफ उनकी भी अटेंशन गई, उसकी रीजन ये थी कि एक तो कंपनी जो कि शरीफ फैमिली के साथ कनेक्टेड थी वो मर्ज हुई, लेकिन आगे कोई ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, लेकिन माजी में चूंकि उनका जिक्र आ चुका था शरीफ फैमिली के साथ तो वो भी अलर्ट हुए। फिर आगे मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये एक नेचुरल बात होती है कि हर आदमी अपने कंट्री के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, ये ना एक इंडिविजुअल के बस की बात थी उसको डील करना और ना ही जर्मन न्यूज पेपर के बस की बात है।
इंडिविजुअली अगर मिसाल के तौर पे ये सब कुछ आपके सामने आता, आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा आपको अपने आप को सवाल भी करना पड़ता, अपनी सेफ्टी के कंसर्न्स भी होते, तो क्या आप ये समझते हैं कि ICIJ जो है या इस तरह का जो कलेक्टिव कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म है इंटरनेशनल लेवल पे वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इसमें अब अकेले नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू।
हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब यही देखें कि प्राइम मिनिस्टर पे अगर चीजें पाकिस्तान में आती हैं तो पहले तो हो सकता है पब्लिश ना हो, दूसरा अगर पब्लिश हो जाए तो फिर कहते हैं कि फलां जो जर्नलिस्ट है वो हमारे बारे में बायस है, तो उसने एक पुराना रिकॉर्ड चला दिया। और इंटरनेशनल मीडिया पे आ गई, एक टाइम पे बहुत सारी जगहों से रिलीज हुई, तो ऐसे लोग जो कि इन चीजों को मुस्तरद कर रहे होते हैं उन्हें दिफा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये कोई एक जगह पे तो नहीं आई या क्या सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बिक गए। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इस तरह की कोलैबोरेटिव वर्क किया जाए, लेकिन जो कंट्री वाइड डिटेल्स होती है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुकामी तौर पर पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी की अहमियत रखते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। जिस तरह हमने जज साहबान का जिक्र किया या कोई फैमिली है, ये इंटरनेशनल स्टोरीज में नहीं आई। बाज़ का ये भी होता है, फर्ज किया एक बंदा ब्राजील में एक जर्नलिस्ट काम कर रहा है तो वो मुझे लिखेगा उमर के ये इधर को पाकिस्तानी लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता करके दो, तो वो इस तरह की एक कोलैबोरेटिव हेल्प होती है, यानी कि ये जो इस तरह के चैलेंजेस को ये कोलैबोरेशन के जरिए हम डील कर रहे हैं।
आपने तकरीबन कितने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, कोई अंदाजा है आपको?
मैंने इनफेक्ट जो है ना ये मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन आई कैन से कि आई रेड काउंटलेस डॉक्यूमेंट्स, और उसकी रीजन ये होती है कि यार ये ना हो कि कोई बंदा, मैं इसी तरह को सक्सेस देख रहा हूँ तो कोई बंदा दरमियान से निकल जाए।
पाकिस्तानी साफी उमर चीमा हमारे साथी ताहिर इमरान से बात कर रहे थे। पनामा पेपर लीक्स में हुक्मरान जमात के सरबरा और पाकिस्तान के वजीर आजम या नवाज शरीफ के बच्चों के असासों के बारे में किए जाने वाले इंकशाफात के बाद सबसे ज्यादा रद्द अमल हिजब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है, जिसमें उसने शरीफ खानदान के असासों की तहकीकत का मुतालबा किया। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के बच्चों के बैरून मुल्क असासों से मुतालिक पनामा पेपर लीक्स पर आने वाली खबरों के बाद कौमी असेंबली में हिजब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक बयान में कहा कि वो इस मामले को हर फोरम पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पनामा पेपर लीक्स में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और दीगर ममालिक के शहरियों के नाम आने के बाद उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब यह पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों पर है कि वो वजीर आजम और उनके बच्चों के असासों की छानबीन करें। बाद अजां BBC से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अब यह फैसले का वक्त है कि इस मामले की बिला ताखीर तहकीकात शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऑफशोर कंपनी बनाने या सासे जाहिर न करने पर उनकी जमात का कोई भी रहनुमा शामिल हुआ तो सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
किसी तहरीक इंसाफ के मेंबर का नाम आया, क्योंकि हमारे तहरीक इंसाफ की सारी जो टॉप लीडरशिप है सब ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हमारी वेबसाइट पे, और अगर उसका नाम आता है और वो एसेट डिक्लेयर्ड नहीं है हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। उसी तरह नैब को अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नाम तो आ गए, कंपनीज के नाम आ गए हैं, अब नैब का काम है इन्वेस्टिगेट करना, मेरे पास तो कोई एजेंसी नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, तो उनका काम है ये इन्वेस्टिगेट करना, और उनके ऊपर अब सारे अगर उन्होंने ना किया तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के वो गुलाम है, इसका मतलब कि एक कानून प्राइम मिनिस्टर के लिए और दूसरी अवाम के लिए।
हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तला'आत परवेज रशीद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वज़ीर आज़म के बैरून ममालिक कोई असासे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दोनों साहबजादे उस वक्त से बैरून ममालिक में कारोबार कर रहे हैं
جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے سن 1999 میں نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا. پرویز رشید کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک جا کر کاروبار کرنا اور جائیدادیں بنانا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے.
لاکھوں لوگ پاکستان میں ابھی آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پاکستانی دنیا کے دوسرے ملکوں میں چل کے سرمایہ کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. امریکن کیا امریکہ کے لوگ امریکہ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے, اور امریکن کیا امریکہ سے باہر سرمایہ کاری نہیں کرتے, یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ آرگومنٹ ایک ایسا شخص دے سکتا ہے جو بین الاقوامی اور ملکی دونوں قوانین سے ناواقف ہے. پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی دوسرا پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے. اور ایک طرف ہم فخر کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاکستانی دنیا میں کتنا ایکسل کرتے ہیں, کتنی کامیاب زندگی گزارتے ہیں, ایک طرف ہم وہ فخر کرتے ہیں اور دوسری طرف دل چاہتا ہے تو اسی چیز کو ایک برائی بنا کے پیش کر دیتے ہیں.
پاناما پیپر لیکس میں مبینہ طور پر کچھ مزید پاکستانیوں کے نام بھی آئے ہیں, جن میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج ملک قیوم کے نام بھی شامل ہیں.
اسلام آباد سے یہ شہزاد ملک.
سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1113. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کے حوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن کا کہنا ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا موجودہ فارمیٹ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا ہے, تاہم وہ چاہیں گے کہ مستقبل میں مزید دو ٹیموں کا ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں اضافہ کیا جائے. ڈیو رچرڈسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں 10 ٹیموں کی شرکت کا مقصد عالمی مقابلے کی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے. یہ جھلک ہے ویسٹ انڈین کرکٹ ٹیم کی بس کی, جو ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے فاتح کھلاڑیوں کو ایڈن گارڈن سے ہوٹل لے جا رہی ہے, اور اس میں کپتان ڈیرن سیمی اور براوو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیت کا جشن منانے میں مصروف ہیں. ویسٹ انڈیز نے گزشتہ رات فائنل میں انگلینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی. ویسٹ انڈیز وہ پہلی ٹیم بنی ہے جس نے 2 مرتبہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی جیتا ہے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز 50 اوورز کا عالمی کپ بھی 2 مرتبہ جیتنے والی پہلی ٹیم بنی تھی. انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 1 گول سے ہرا کر 69 پوائنٹس کے ساتھ اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے. دوسرے نمبر کی ٹیم ٹوٹنہم سے وہ 7 پوائنٹس آگے ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ نے ایورٹن کو 1 گول سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن حاصل کر لی, تاہم مینیجر لوئی وان گال کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم خوش قسمت رہی کہ یہ میچ جیت گئی. انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم اس میچ میں اچھا نہیں کھیلی. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے میامی اوپن کے فائنل میں کی نشیکورے کو 6-3 اور 6-3 سے شکست دے دی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے آندرے اگاسی کا میامی اوپن 6 مرتبہ جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دیا. نوویک جوکووچ کا کہنا ہے کہ وہ اس ریکارڈ پر بہت خوش ہیں اور انہیں یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں وہ مزید ریکارڈز قائم کریں گے. جوکووچ کا اگلا بڑا امتحان فرینچ اوپن ہے, جو وہ ابھی تک نہیں جیت پائے ہیں. اس کے علاوہ وہ اس سال اولمپک گولڈ میڈل بھی جیتنا چاہتے ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. آئی ایم واچنگ یو, بگ برادر واچنگ یو, آئیز آر واچنگ یو. یہ عبارت کابل کی دیواروں پر آ رہی ہے, آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. حکمرانوں کے لیے بھی وارننگ ہے, اور جو قانون شکنی کرتے ہیں ان کے لیے بھی وارننگ ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کی تفصیل موجود ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا سے بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشا ہوئی ہیں, جس میں دنیا کے 73 حالیہ اور سابقہ سربراہان مملکت اور عامروں کا ذکر ہے جن پر اپنے ملکوں کی دولت لوٹنے کا الزام ہے. پاناما پیپرز جاری ہونے کے بعد آئس لینڈ کے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان خفیہ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے ملک کے بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس کے ذریعے بڑے پیمانے پر اپنے خاندانی سرمایہ کو چھپایا. یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے یورپی یونین کے معاہدے کے بعد پناہ گزین یونان سے ترکی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ترکی پہنچنے والے 130 پناہ گزینوں میں بیشتر پاکستانی ہیں. عراق کے 3 شہروں میں شیعہ ملیشیا گروپس اور سیکیورٹی فورسز کو ہدف بنا کر سلسلہ وار کیے جانے والے بم حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمع اللہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی بھارت نواز جماعت پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے آج وادی کا اقتدار سنبھال کر 3 ماہ کے سیاسی تعطل کو ختم کیا. انہوں نے ریاست کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر 22 وزراء کے ہمراہ آج جموں میں حلف اٹھایا. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بننے والی محبوبہ مفتی کو آئندہ برسوں میں سخت آزمائشوں کا سامنا رہے گا. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
میں مزید خدا کے نام پر حلف اٹھاتی ہوں کہ
فی الوقت 56 سالہ محبوبہ مفتی کی نئی حکومت کی واحد خصوصیت یہ ہے کہ اس کی سربراہ ایک خاتون ہے. 7 جنوری کو محبوبہ کے والد اور سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد 3 مہینے تک کشمیر کا انتظام براہ راست نئی دلی کے کنٹرول میں تھا. محبوبہ مفتی نے 3 ماہ تک بی جے پی کے ساتھ سیاسی مول تول کرنے کی کوشش تو کی لیکن انہیں بالآخر کسی رعایت کے بغیر حکومت سازی پر آمادہ ہونا پڑا. اس فیصلے پر انہیں اپنوں اور غیروں دونوں کی نکتہ چینی کا سامنا ہے. تاہم بعض خواتین کو توقع ہے کہ ان کے مسائل وہ حل کر سکتی ہیں. سماجی کارکن قرۃ العین کہتی ہیں کہ اقتدار پر مرد یا عورت کے براجمان ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تاہم وہ کہتی ہیں کہ محبوبہ مفتی بہت کچھ کر سکتی ہیں.
جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبوبہ جی کافی اسٹرانگ عورتیں ویسے ہی کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور جو محبوبہ جی ہیں وہ ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے آ رہی ہیں تو آف کورس وہ کافی اسٹرانگ ولڈ ہوں گی. بٹ ایک چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پریویس گورنمنٹس میں بھی نہیں رکھا گیا ان کی ایکسیسیبلٹی ایز گورنمنٹ کتنی ہے کہ لوگ ان کے پاس کتنا جا کر اپنا رونا جو ہے رو سکتے ہیں یا اپنی جو کمپلینٹس ہیں ان کو انٹرٹین کروا سکتے ہیں. ان کا ایکسیسیبل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے 1 سال میں جو ہم نے ان کی ایکسیسیبلٹی دیکھی جبکہ مفتی صاحب چیف منسٹر شپ میں تھے تو ان کی ایکسیسیبلٹی کافی کم تھی. ان سے ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ جو محبوبہ جی ہیں وہ ایکسیسیبل ہو کمپیریٹیولی تو تاکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا جو ہے حل ڈھونڈا جائے.
کشمیر میں 26 سالہ شورش کے دوران خواتین کو زبردست مشکلات کا سامنا رہا. ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں جس کی وجہ سے سینکڑوں خواتین بیوہ ہیں یا اپنے بیٹوں کے انتظار میں ہیں. لاپتہ افراد کے لواحقین کے انجمن اے پی ڈی پی کی سربراہ پروینہ آہنگر کہتی ہیں کہ محبوبہ مفتی پہلے ہی ان سے وعدہ خلافی کر چکی ہیں.
آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. اس وقت محبوبہ مفتی نے پہلے ووٹنگ کیا. اس وقت محبوبہ مفتی نے بولا یہ کشمیر میں اہم مسئلہ ہے, اے پی ڈی پی کا مسئلہ, یہ اہم پرابلم ہے. پھر ہمارے پاس ووٹ ڈالو, ہم یہ مسئلہ حل کرے گا 2000 میں. پھر اس وقت ہم سارا ایسا ہی نہیں ہے, کسی نے ووٹ ڈالا تو پھر بیچاری ان کو امید ہے کچھ ملے گا ادھر. بعد میں انہوں نے کچھ نہیں کیا.
وعدہ رہے کشمیر کی 12ویں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی جنوبی کشمیر کے بیج بہاڑا گاؤں میں 1959 میں پیدا ہوئی. ان کے والد مفتی سعید 45 برس سے ہند نواز سیاست میں سرگرم تھے. وہ کانگریس اور جنتا دل کے ساتھ جڑے رہے اور 1989 میں بھارت کے پہلے مسلمان وزیر داخلہ بنے. محبوبہ مفتی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر 17 برس قبل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نام سے جماعت قائم کی اور 2002 میں 16 سیٹیں جیت کر کانگریس کی حمایت سے کشمیر میں حکومت بنائی. محبوبہ پچھلے پارلیمنٹ انتخابات میں جنوبی کشمیر سے جیت حاصل کر کے بھارتی لوک سبھا میں پہنچی. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی حمایت والی حکومت کی سربراہ کے طور پر انہیں اپنی پارٹی کی ساکھ بچانے اور لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
یورپی یونین کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کے تحت یونان سے پناہ گزینوں کو واپس ترکی بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. یونان سے پناہ گزینوں کو لے کر پہلی کشتی ترکی پہنچی ہے. اس معاہدے کا مقصد مغربی یورپ میں لوگوں کی بے ضابطہ آمد میں کمی لانا ہے. پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل آج یونان کے جزیرے لیسبوس سے شروع ہوا. ترکی کے حکام کے بقول انہیں 500 افراد کی واپسی کی توقع ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ دردانہ انصاری کی زبانی.
یورپی یونین کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کے تحت یونان سے پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یونان سے پناہ گزینوں کو لے کر پہلی کشتی ترکی پہنچ گئی ہے۔ یونان کے جزیرے لیسبوس سے آج ترکی کے علاقے دکیلی پہنچنے والے 136 پناہ گزینوں میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ یورپی یونین کے سرحدی کنٹرول فرانٹیکس کی ترجمان ایوا مونیکیور لیسبوس کی بندرگاہ پر خود موجود تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پناہ گزینوں کی واپسی پرسکون طریقے سے عمل میں آئی ہے۔
The procedure was very calm. Everything was very orderly. Migrants were put on buses.
پناہ گزینوں کو منتقل کرنے کی مکمل کارروائی باقاعدہ اور بے حد پرسکون طریقے سے ہوئی۔ پناہ گزینوں کو بسوں میں بھر کر بندرگاہ پر لایا گیا۔ واپسی کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد فرانٹیکس کے حکام ایک ایک فرد کے کاغذات کی تحقیق کرتے ہیں، یعنی ہر درخواست کی پوری طرح جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی تنظیم یو این ایچ سی آر کے نمائندے فلپ لیکریک نے پناہ گزینوں کی حفاظت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔
ہمیں اب بھی اس بات کا یقین ہے کہ ان پناہ گزینوں کو عالمی حفاظت کی ضرورت ہے، لیکن ترکی اور یونان دونوں ممالک میں قانون کی خاطر خواہ پیروی نہیں کی جا رہی ہے اور وہاں ان پناہ گزینوں کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ یونان کے جزیروں تک پہنچنے والے ان زیادہ تر لوگوں کا تعلق شام، عراق اور افغانستان سے ہے۔
یورپی یونین کے معاہدے کے تحت یونان سے ترکی بھیجے جانے والے ہر پناہ گزین کی جگہ یورپی یونین قانونی طور پر درخواست دینے والے شامی پناہ گزین کو دے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج یونان کے جزیرے لیسبوس سے مغربی ترکی کے علاقے دکیلی پہنچنے والے 136 پناہ گزینوں میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ انسانی حقوق کی ترجمان ایوا کوسے نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شامی پناہ گزینوں کو واپس ترکی بھیجنے کا عمل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
According to Frontex officials and the Greek police, those who were on were
فرانٹیکس حکام یونان کی پولیس کے مطابق کشتیوں میں سوار زیادہ تر پناہ گزینوں کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، مراکش اور سری لنکا سے ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے دو افراد شام سے ہیں جنہوں نے خود اپنی مرضی سے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن باقیوں کو زبردستی واپس بھیجا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جنہیں اس معاہدے کے تحت جبرن بھیجا جائے گا، اور یہ مشکل معاملہ ہوگا کیونکہ اس عمل سے ان کے پناہ حاصل کرنے کے حقوق کی حق تلفی ہوگی۔ یہ تصور کرنا کہ ترکی ایک محفوظ ملک ہے، یہ خوابوں خیالوں کی باتیں ہیں۔
واضح رہے کہ پناہ گزینوں کو بحر ایجا کے دوسرے کنارے بھیجنے کی ذمہ داری یورپی یونین کے ایک ادارے کے پاس ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اس ادارے کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے دردانہ انصاری سے سنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نون لیگ کنفیوز حکومت ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں کہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ وزیراعظم میاں نواز شریف کی خاموشی اور دہشت گردی کے خلاف واضح پالیسی نہ ہونا دہشت گردوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ انہوں نے کشمیر کے دورے کا بھی اعلان کیا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر آج گڑی خدا بخش میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دنیا پاکستان کو شدت پسند اور انتہا پسند سمجھتی ہے اور وزیر اعظم صرف قوم سے خطاب کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کھوکھلا خطاب جس سے بہتر ایک پریس ریلیز تھی۔
آپ خوف زدہ ہے اور انتہا پسندی کے خلاف قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ان بے گناہوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھانے والے تو ظالم ہیں ہی، لیکن میاں صاحب وہ بھی اتنا ہی ظالم ہے جو انہیں پناہ دیتے ہیں اور جو ان کے یار ہیں، جو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کی خاموشی دہشت گردی کے خلاف ایک واضح پالیسی نہ ہونا دہشت گردوں کو مضبوط کر رہی ہے۔
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کب عمل درآمد ہوگا، نیکٹا کب بنائی جائے گی، لیکن وزیر اعظم کی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی نیت نہیں یا اہلیت نہیں۔
نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد چار دن تک یرغمال بنا رہا،
نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہوتا, اگر آپ کی وزا آپ کے ساتھ دے رہے ہوتے تو یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہزاروں لوگ پنڈی سے اسلام آباد کیسے پہنچے. اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہوتا تو یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ لوگ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ کر نفرت انگیز تقریر کرتے رہے. اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہوتا تو آپ ان سے معاہدہ کیسے کر سکتے تھے جنہوں نے اس ملک کے صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف سر عام کیا کیا باتیں کی.
بلاول بھٹو نے اپنے خطاب سے قبل عام طور پر مذہبی جماعتوں کے جلسوں میں لگائے جانے والے نعرے, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی لگائے. ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان صرف ضرب عضب نہیں, تشدد پھیلانے اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی.
میاں صاحب, میں نے اپنی ماں کی لاش اٹھائی ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ دکھ کیسا ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے ورنہ پنجاب میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو اتنا وقت نہ دیتے. میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے, لیکن میں بلاول بھٹو میں شہید کا نواسا, میں شہید کا بیٹا, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان دہشت گردوں سے لڑوں گا. ہمارے سر کل بھی کٹے تھے, جھکے نہیں تھے, اور ہم آج بھی سر اٹھا کر جیئیں گے. جان جاتی ہے تو جائے, سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, ہم پیچھے نہیں ہوتے.
اس جلسے عام سے یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا, جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری بیرون ملک ہیں. ان کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو بھائی کے خطاب کے وقت موجود رہیں. بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ جلد کشمیر کا دورہ کریں گے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی طرح کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہیں گے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے جن اضلاع کو پولیو کے حوالے سے خطرناک قرار دیا گیا ہے ان میں تین اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے. اس مہم کے دوران 4 ماہ سے 23 ماہ کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, جو کہ بلوچستان میں پولیو کے خلاف اپنی نوعیت کی دوسری مہم ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم, ان کی رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ رونے کی آوازیں ان بچوں کی ہیں جن کو سیول اسپتال کوئٹہ میں پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. اس سے قبل پولیو سے بچاؤ کی جو مہمات چلتی تھیں ان میں بچوں کو خطرے پلائے جاتے تھے, لیکن یہ دوسرا موقع ہے کہ بچوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. اس ٹیکے کو IPV یعنی انجیکٹیبل پولیو ویکسین کہا جاتا ہے. بچوں کو ٹیکے لگوانے کے لیے لانے والے والدین کا کہنا تھا کہ پولیو جیسے موذی مرض سے بچوں کو بچانا ضروری ہے.
جی بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے جو ہے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے اور انجیکشن لگوانے, تاکہ بچے جو ہے ساری عمر کی معذوری سے, محتاجی سے بچ سکے.
پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے 4 ماہ سے 23 ماہ کی عمر کے بچوں کو لگائے جا رہے ہیں. محکمہ صحت کے حکام کے مطابق جو بچے پولیو سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے 85% کی عمر 4 ماہ سے 23 ماہ کے درمیان ہے, جس کے باعث بلوچستان حکومت نے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس عمر کے بچوں کو ٹیکے لگانے کی خصوصی مہم کا آغاز کیا, جو کہ پہلے مرحلے میں 12 اپریل تک جبکہ دوسرے مرحلے میں 13 سے 20 اپریل تک چلائی جائے گی. پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس میں رضاکاروں کے بجائے ماہر ویکسینیٹرز کی خدمات لی گئی ہیں. سیول اسپتال میں ایک ویکسینیٹر کا کہنا تھا کہ والدین ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں.
کہ لوگ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں اور ویکسین کے لیے اپنے بچوں کو لا رہے ہیں, کافی رش ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم اس عوام کا اور والدین کا بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور بچوں کو ویکسینیشن کرا رہے ہیں.
یہ خصوصی مہم بلوچستان کے 3 آئی رسک اضلاع کوئٹہ, قلعہ عبداللہ اور پشین میں چلائی جا رہی ہے. IPV مہم کے دوران تینوں اضلاع میں مجموعی طور پر 2,39,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ہم پاکستانی کرکٹ، پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو کچھ بیت رہی ہے اس کا تفصیلی ذکر ذرا دیر بعد کرنے کو ہیں. عبدالرشید شکور اس کے لیے وہاں پہ تیار بیٹھے ہیں. یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وقار یونس اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی پتہ ہوگا کہ شاہد آفریدی نے کہا تھا کہ وہ کپتانی سے دستبردار ہوتے ہیں لیکن ابھی کرکٹ ان میں باقی ہے، وہ کرکٹ کھیلتے رہیں گے. ان باتوں کے ساتھ ہم پورا کوشش کریں گے کہ جو کچھ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے. انتخاب عالم کی رپورٹ کیا تھی، وقار یونس کی رپورٹ کیا تھی، نجم سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں، خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب کی رائے کیا ہے، اور شاہد آفریدی وہ کب تک کے لیے کپتان بنائے گئے تھے اور وہ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ذرا دیر بعد آنے کو ہیں. لیکن اس سے قبل میں نے اپنی ویب سائٹ دیکھی ہے bbcurdu.com. یہ تو پتہ ہے نا کہ 24 گھنٹے یہ جاگتی رہتی ہے، خواہ ٹرانسمیشن جا رہا ہو نہ جا رہا ہو، اس کا کام جاری رہتا ہے. یہ لیڈ کر رہی ہے نواز شریف کے بچوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. سربین میں اس کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں حکام کے بقول کوہستان میں آسمانی بجلی گرنے کے سبب پورا گاؤں پہاڑی تودے تلے دب گیا ہے، جس سے 30 سے 40 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں حالیہ شدید بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی ہے، ہلاک شدگان کی تعداد، جبکہ 100 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
کوہستان کی ضلعی پولیس سربراہ علی رحمت نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ضلع کوہستان کی دورافتادہ پہاڑی علاقے وادی کندیا میں اوترا کے مقام پر پیش آیا. انہوں نے کہا کہ آسمانی بجلی گرنے سے وادی کا ایک پورا گاؤں پہاڑی تودے تلے دب گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد کی ہلاک ہونے کے خدشات ہیں. انہوں نے کہا
ہماری نفری وہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے جو پولیس کی نفری ہے ٹھیک ہے، وہ سارے پیدل راستے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں آ سکتے سر، گاڑی وغیرہ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں جا سکتے، سارے پیدل جا رہے ہیں. وہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا پیدل سفر ہے یا اسی سے بھی زیادہ ہے. ابھی وہ پہنچ رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر، اور اس پہ جو تھور نالا ہے وہاں پر، اس میں یہ اوپر سے جو سلائڈنگ آ گئی ہے، 4-5 گھر جو ہیں وہ بالکل بیمارش ہو گئے ہیں. کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے، تقریباً 30-35 کی لگ بھگ انفارمیشن ہے کہ وہ ملبے تلے چلے گئے ہیں. لوکل لوگ اور پولیس والے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں، کیونکہ ایک ناش وہ مجھے انفارمیشن ہے کہ ایک ناش نکل گئی ہے، باقی ابھی وہاں پر دبے ہوئے ہیں.
کوہستان سے رکن صوبائی اسمبلی عبدالستار خان کا کہنا ہے کہ اترا 6 سے 7 خاندانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں تمام مکانات پہاڑی تودے کی زد میں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے اور وزیر اعلی ہاؤس سے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا ہے.
پہاڑ کے ٹاپ پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ بستے ہیں، وہاں تک کا روڈ کے ذریعے کہیں سے بھی چاروں طرف سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہیلی کاپٹر کے بغیر کوئی اور طریقے سے اس علاقے تک پہنچنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. مقامی لوگوں نے، ایک بندے نے اطلاع دی ہے داسو میں لوگوں کو، اور وہ پہنچا تھا لیٹ، اور اس کے مطابق یہ لاشیں یہ دبی ہوئی ہے، ابھی تک نکل نہیں سکی. 4 بڑے بچ گئے ہیں جو باہر تھے، اس گاؤں میں نہیں تھے، باقی چھوٹے بچوں سمیت اور عورتوں سمیت وہ اس کہتے ہیں کہ اس پہاڑی تودے کے نیچے دب گئے ہیں.
ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں جاری حالیہ شدید بارشوں سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 100 کے قریب افراد زخمی ہوئے، تاہم مقامی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق بارشوں سے سب سے زیادہ جانی نقصانات مالکنڈ اور ہزارہ ڈویژنوں میں ہوا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثر اضلاع کو امدادی سامان روانہ کر دی گئی ہے، جن میں کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ دریاسنا صوبائی حکومت نے بارشوں سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ہلاک ہونے والے افراد کے لیے فیکس 3 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کے لیے 1 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع کوہستان، شانگلہ، چترال، بنیر، سوات اور دیر سمیت دیگر علاقوں میں تباہ ہونے والے مکانات کے مالکان کو 1 لاکھ روپے اور جزوی طور پر تباہ مکانات کے مالکان کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ صوبے کے متاثرہ علاقوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بارشوں کی وجہ سے بند ہو جانے والے زیادہ تر رستے بدستور بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب آپ کی دکھتی رگ، پاکستانی کرکٹ۔ پاکستانی کرکٹ اور کرکٹ بورڈ کہاں ہیں، اور جس قدر ناکامی پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوئی اس کے اسباب تھے کیا، اور اب کس کس کی گوش مالی یا رخصتی تقریباً یقینی ہے؟ تفصیلات بتانے کے لیے، بلکہ کہیے پورا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے، اس وقت بی بی سی کراچی اسٹوڈیوز سے عبد الرشید شکور براہ راست موجود ہیں، جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کور بھی کرتے رہے، تازے تازے کراچی پہنچے ہیں۔ تو عبدالرشید شکور، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں، آپ بتائیے کہ کس کا سر لڑکا ہے؟ پہلے
وقار یونس مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام آسان ہو گیا ہے، کہ جس طرح کل شاہد آفریدی نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا ٹویٹر پر، آج وقار یونس مستعفی ہوئے، تو یہ دو جو مہرے ہیں وہ تو کھسک گئے۔ اب بسات پر جو ہے سلیکشن کمیٹی بیٹھی تھی، تو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے رات انتظار کرنے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بالآخر ایک پریس لسٹ جاری کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ تو یہ تین بڑے جو عہدے تھے، اب منظرنامہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، صاف ہوتا ہوا صاف ہو گیا تقریباً کہ وقار یونس جو ہیں وہ کوچ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، کپتانی سے شاہد آفریدی نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں عام کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلنا چاہوں گا، اور سلیکشن کمیٹی کو جو ہے گھر بھیج دیا ہے چیئرمین شہریار خان نے۔ تو اب باقی تو اب کچھ بچا نہیں ہے، صرف اب نئی تقرریاں ہیں جو آئندہ چند روز میں جو ہے خانہ پوری یہ سب ہو جائے گی۔
اچھا عبدالرشید شکور، جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چلتا رہا اس دوران لیکس آتی رہیں، اور پھر وکی لیکس ہوئیں، انتی لیکس ہوئیں، انتخاب عالم کا کچھ کہنا تھا، اس کے بعد چیئرمین پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے، ٹیم کو مشورہ دینے والے سیاستدان بھی تھے، ان کی ویڈیوز اور ٹویٹس وغیرہ بھی سامنے آ رہی تھیں، یہ سب کیا پچمیل دال تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کرکٹ کے بجائے اب ایک سیاسی ادارہ جو ہے اس کے طور پر دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ جو بھی تقرریاں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ کرکٹ بورڈ کی، چیئرمین کرکٹ بورڈ کی، وہ حکومت کرتی ہے، تو حکومتی مداخلت تو کہیں نہ کہیں سے نظر آتی ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، بلکہ مطلب لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں 2 چیئرمین ہیں، اور عملاً جو کہنا چاہیے کہ طاقتور ترین جو شخصیت ہیں وہ نجم سیٹھی ہیں، جو اصل فیصلے کرتے ہیں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی ہونے کے ناطے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اب چودھری نثار علی جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی ناراضی ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ جو تھی وقار یونس کی اور انتخاب عالم کی، یہ کیسے میڈیا کے ہاتھ لگ گئیں، یہ تو پہلے پرائم منسٹر کو جانی چاہیے تھی۔ اور خود وقار یونس، اب سے کچھ دیر پہلے میری ان سے جب بات ہو رہی تھی وقار یونس سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے میڈیا میں آ کر جو ہے وہ سب کچھ سب کو ہلا کر رکھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایک رپورٹ کانفیڈینشیل رپورٹ لے کر چیئرمین کے پاس گیا تھا اور ان سے گزارش کی تھی کہ اس رپورٹ کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورننگ بورڈ میں یا بورڈ کے جو حکام ہیں ان کے حوالے کریں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو وہ ہو، لیکن اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ میڈیا میں آ گئی، انتخاب عالم کی جو رپورٹ تھی وہ ایک ویب سائٹ کی زینت بن گئی۔ تو اس پہ یہ چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہیں وہ لوپ ہول بہت ہیں، اور کوئی چیز رازداری میں رہتی نہیں ہے، थोड़ी देर के लिए भी राजदारी में कोई चीज रहती नहीं है, यहाँ तो टीम का ऐलान बाद में होता है, मीडिया को बहुत पहले पता चल जाता है कि कौन खिलाड़ी है, कौन ड्रॉप होगा, ये सारी चीजें। तो ये खासी अफसोसनाक सूरत हाल भी रही वकार यूनुस के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उनकी जो टेस्ट क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस थी एज ए कोच वो बहुत अच्छी थी, लेकिन T20 वर्ल्ड T20 और एशिया कप का जो मलबा है वो उन पर गिर रहा था। तो शायद उन्होंने यही सोचा कि अब कल या एक दो दिन में ये ऐलान होने वाला है कि बोर्ड उनको सैक कर दे, फारिग कर दे, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि अब वो खुद ही इस्तीफा दे दें और सिडनी चले जाएं।
अच्छा आदर्शी शुक्रिया को फरमाएं आप, ये जितने आपने लूप होल्स बताया, जो दो चेयरमैन की आपने बात की ना, एक तो ताकतवर नजम सेठी को बताया, मैं इस गुफ्तगु पे जरा आने वाला हूँ, मैं अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर आया हूँ, यहाँ दो एक चीजें खासी तेजी के साथ बदल रही हैं। एक तो कश्मीर की पहली खातून वजीर आला, असल में ये वीडियो रिपोर्ट है, ये तो पता है ना कि बीबीसी का सरबीन टीवी भी तो आता है जो पाकिस्तान में 7:30 to 8:00 तक देखा जा सकता है आज न्यूज पर, तो ये रिपोर्ट वहां की है लेकिन हमारी वेबसाइट पर भी आकर के लगी है। फिर इसके अलावा लाइव पानामा टैक्स लीक्स पर रद्द अमल भी आ रहा है, पाकिस्तान में वजीर आजम के बच्चों के कारोबार या अकाउंट्स के सिलसिले में जो वहां पर इस वक्त अच्छी खासी बहस जारी है, या हिजब इख्तलाफ जो कुछ कह रही है उसका लाइव अपडेट भी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है, ये बड़ी खबर है आज की, हो सके तो ज़रा जाकर के वहाँ पे देख लें कि क्या किसके साथ क्या हो रहा है। अब्दुलरशीद शकूर फिर आपकी बारी, ये जो आपने कहा कि लूप होल्स हैं, रिपोर्ट कोई देता है उससे पहले अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट के तवसुत से बाहर आ जाती है, क्या मतलब है, इसकी मिसालें कौन कौन सी?
बहुत सी मिसालें हैं, आम जो मैंने बताया कि जिस तरह टीम का ऐलान कोई होने वाला होता है तो वो टीम का ऐलान ऑफिशियली बाद में होता है, पहले कई चैनल्स पे या जो जर्नलिस्ट हैं अखबार के वो एक दिन पहले ही दे चुके होते हैं और बड़े फखर से फिर बता रहे होते हैं कि ये हमने एक्सक्लूसिव वो की। हर सहाफी का ये काम है कि वो खोज में रहता है कि कोई एक्सक्लूसिव मिले, ऐसी सारी चीजें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद अपने इदारे से, इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि वो अपने इदारे से जो है वो दयानतदार नहीं है, नेक नियती नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है वो चटखारे लेते हैं, मजे लेते हैं कि इस तरह की चीजें हों और कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल बने। अच्छा। और हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं, तो ये वकार यूनुस की और इंतखाब आलम की जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ भी यही हुआ कि उन पर अमल दरामद की बात जो है वो तो बात की बात है, उससे पहले ही जो है मीडिया ने काफी इस पर जो है वो अपनी रायजनी कर दी और ये सारी चीजें बाहर आई।
अच्छा अब्दुल शकूर, आप अरसे से मतलब स्पोर्ट्स, आपका खाना पीना ओढ़ना और क्रिकेट उसमें सबसे ज्यादा मकदार में बिल्कुल बिरयानी की तरह, आपने दुनिया भर की टीमें देखी हैं, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, इसमें होता ही है कि जो कप्तान है उसकी एक से होती है, खा वो T20 हो, खा वो वन डे हो या खा वो टेस्ट मैच हो, और उसके साथ मिलकर के सिलेक्शन कमेटी चलती है और मैनेजर भी चलता है। पाकिस्तान में ये खिचड़ी कैसे पकती है, कैप्टन की चलती है या ऊपर से ला करके रख दिया जाता है कि ये है खेल लो इसके साथ?
असल में ये खिचड़ी नहीं है, असल में तीन देगें तैयार हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान की वनडे का कप्तान कोई और है, टेस्ट का कप्तान कोई और है, T20 का कप्तान कोई और है। जब तीनों टीमें सेलेक्ट होने की बात आती है तो उसमें फिर तीनों कप्तानों का ये होता है कि इसमें जो है फला प्लेयर जो है उसको वो बेहतर समझता है, उसको होना चाहिए। कोच जो है वकार यूनुस, उनका हमेशा से यही झगड़ा रहा है और यही एतराज रहा है कि कोच की से नहीं है, कोच की भी उसमें राय या उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी की। तो अक्सर ये हुआ है कि जब टीम सेलेक्ट हुई है उसके बाद कोच ने मुंह बनाया, उन्होंने कहा कि जी मेरी मर्जी तो इसमें शामिल ही नहीं थी, कोच को भी पावर होने चाहिए। सिलेक्शन कमेटी जो है वो 5 अरकान है, हर एक जो है वो, अब एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि यही वर्ल्ड T20 की जो टीम है ये व्हाट्सएप पे बनी है। अब आप कहेंगे कि कैसे?
अच्छा, कोच जो है उस वक्त ये कैसे बताने के लिए आपके पास 16 सेकंड है?
ये इसलिए कि कोच ऑस्ट्रेलिया में थे, चीफ सेलेक्टर दुबई में बैठे थे, एक सेलेक्टर लाहौर में थे, एक कराची में थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो इस वक्त जो कम्युनिकेशन का जो अंदाज है वो व्हाट्सएप और जो इंटरनेट है वो यूज किया गया, तो इससे इस तरह की टीमें नहीं बनती।
टाइम्स अप, अब्दुलरशीद शुक्र बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है, इसकी एडिटर थी अंबर खैरी, प्रोड्यूसर एमन ख्वाजा, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक और लंदन से केटी हैरिस। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा, सरबीन सुनने का शुक्रिया, लेकिन अब सुनिए खास खास खबरों की सुर्खियाँ और खबरों की जिम्मेदारी है शुमैला खान की।
پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا سے بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشا ہوئی ہیں، جس میں دنیا کے 73 حالیہ اور سابقہ سربراہان مملکت اور عامروں کا ذکر ہے جن پر اپنے ملکوں کی دولت لوٹنے کا الزام ہے۔ پاناما پیپرز جاری ہونے کے بعد آئس لینڈ کی حزب اختلاف نے ملک کے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان خفیہ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے ملک کے بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس کے ذریعے بڑے پیمانے پر اپنے خاندانی سرمایہ کو چھپایا۔ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے یورپی یونین کے معاہدے کے بعد پناہ گزینوں پر مشتمل کشتیاں یونان سے ترکی اور جرمنی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی ہے۔ پی سی بی کے مطابق نئی کمیٹی اور ٹی ٹوینٹی کے کپتان کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔